हम उसको शहीद करके जान छुड़ा, ये काफिरों ने प्लान किया था। तो मालूम हुआ कि हाफ़िज़ हमेशा महदूद को कत्ल करने के डर पैदा होता है, इसलिए ऐसी नजरों से देखता है कि जैसे नजरों से अगर गिरा सकते हो तो गिरा कर दिखा दो। जवाबी कार्रवाई न करे और मामला अल्लाह की बात पर छोड़ दे और अल्लाह को अपना मददगार बनाए तो इज्जतें हमेशा महसूद को ही मिलती है जिससे हजब किया जाता है। तो गौर कीजिए, नूह अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह बन गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह बन गए, मूसा अलैहिस्सलाम करीमुल्लाह बन गए और ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह बन गए और नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए। तो हसद करने वाले अपनी आग में खुद जलते रहे। अल्लाह ने इन हजरात को जिनको सिफात आवाजा था उनको अपनी रहमत से अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया। तो अगर कोई बंदा किसी से हसद करे भी सही तो जिससे हसद किया जाए उसको चाहिए कि वो सब्र करे, मामला अल्लाह से छोड़े, अल्लाह को अपना वकील बनाए। अल्लाह को हासिद को उसकी आग में भी जलाएंगे और इस बंदे को अल्लाह की सजा से भी नवाज देंगे। आगे लफ्ज है और तलब हो जाना उसके बाद तुम नेक आदमी। ये नफ्स और शैतान का पक्का हमला होता है कि बंदे के जहन में गुनाह का जब ख्याल डालते हैं ना, साथ गुनी डालते हैं, बस एक दफा, बस एक दफा, बस आखिरी दफा, फिर मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो आज भी शैतान का यही दाव चलता है, वतकूनू मिन बादही कौमन सालिहीन, तो तुम एक दफा गुनाह कर लो, बस एक दफा ये कर लो, एक दफा ये गुनाह हो जाए फिर मैं तौबा कर लूंगा। तो जो बंदा इस ख्याल में रहा एक दफा, इसका मतलब है इसकी जान शैतान कभी नहीं छोड़ेगा, ये गुनाह में फंस जाएगा। इसलिए गुनाह से बचने का एक ही तरीका कि एक दफा भी नहीं करना। बाद में तौबा कर लेंगे, ये तौबा फाकिदा हुआ करती है। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। शैतान मुलम्माकारी करता है, गुनाहों को मुतजन करके पेश कर देता है और कहता है बस एक दफा तो ठीक है। मगर एक फर्क भी समझ लीजिए, नुकता है हिंदी तौर पर कि कुछ लोग गुनाह करते हैं जिनकी तौबा की कोई नीयत नहीं होती, ऐसा गुनाह बंदे को कुफर तक पहुंचा देता है, या गुनाह करते हैं और गुनाह से खुश होते हैं, लोगों को बताते हैं खुश होकर, मैंने सलाम को ऐसे बेवकूफ बनाया, सलाम को मैंने ऐसे मकद उसके साथ किया और मैंने यूं सलाम से इतना ताल्लुक जोड़ा। तो गुनाह करना और उस पर खुश होना ये ईमान के फलग होने की वजह बन जाती है, या गुनाह करना तौबा की नीयत ना होना ये महरूमी किस्मत होने का सबब बन जाता है। ایک ہے کہ بندے کو اس پر نفس غالب ہو، شیطان غالب ہو، ماحول غالب آ جائے اور بندہ نفس سے مجبور ہو کے گناہ کر لے مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہو، یہ پھر بھی نسبتاً ہلکی بات ہے. کیوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہیں تو دیا تھا کہ سمجھ تو رہے تھے نا کہ بات گڑبڑ ہے کہ بھائی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں، مگر حسد بھی تھا، کینہ بھی تھا، تو انہوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ اقتل قتل کر دو، مگر ساتھ یہ بھی نیت تھی وتقول من بعده. تو نیت کی برکت دیکھ لیجیے کہ بعد میں ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ رب العزت نے بھائیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا آل یعقوب، تو انہوں نے خواب کی تعبیر سمجھ لی تھی کہ میرے دوسرے بیٹوں کو انہوں نے ستاروں کی طرح دیکھا ہے اور ستارے نور والے ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، ظلموں پر میں نہیں ہوا کرتی. اس کا مطلب یہ کہ اگر یوسف کو اللہ بلند درجہ دے گا تو باقی ساری کے ستارے تو بنیں گے نا. اس لیے فرمایا تھا کہ آل یعقوب پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. لہذا کئی تفاصیل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. آگے فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، بولا ایک بولنے والا ان میں سے کہ مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، والقوه فی غیابۃ الجن، اور ڈال دو اس کو کسی اندھے کنویں میں، گم نام کنویں میں، یلپ کے تیارہ اٹھا لے جائیں گے اس کو کوئی کاپنے والے مسافر. ان کنوں پائے اگر تم نے کچھ کر ہی گزرنا ہے بھائی قتل نہ کرو، کہیں پھینک دو تو لے جائے گا، تمہاری نگاہوں سے تو دور ہو جائے گا، تمہارا مطلب تو پورا ہو گیا کہ اب والد صاحب کے سامنے وہ نہیں ہوگا، تم ہو گے اور ساری محبتیں تم انجوائے کرو. چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور پلان کر کے وہ اپنے والد کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے دوسروں کے بارے میں اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں؟ یہ بات کیوں رکھیے گا کہ ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ بن جاتا ہے، ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ، کوئی عقیدے کا فساد یا امن کا فساد چلائے، عقیدے کا فساد چلائے یا امن کا، بن کے نافع آئے گا. آپ دیکھیں شیطان نافع بن کے نہیں آیا تھا، سب نے کھائی وقاف محمد آدم علیہ السلام اللہ حوا کے سامنے سب نے کھائی انی لکما لمن النافعین، میں تو تمہارا بڑا خیر تھا. خیر خواہی کے رنگ میں آ کے اس نے بدخواہی کی، تو معلوم ہوا کہ گمراہ کرنے والا بھی خیر خواہ بن گیا ہے. اور آج کے دور میں بھی اسی طرح چلاتے ایک نیک نوجوان کو جو دو کتے راستے پر لے جاتے ہیں وہ خیر خواہ بنتے ہیں. ہم تو تمہارے اصل دوست ہم ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں اور گمراہ ہوتا ہے. جو بچیوں کو نیک بچیوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی خیر خواہ بن کے آتے ہیں، ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنانا چاہتے ہیں تمہیں، हम तुम्हारे हम तुम्हें प्रबोध करना चाहते हैं। और बच्ची के लिए ये ऐसा ट्रैप होता है कि वो इत्माद कर जाती है और उसके बाद रास्ते से भटक जाती है। हम पता कैसे चले कि नेकी की बात करने वाला भी खैरखाह होता है और बुराई की बात करने वाला भी खैरखाह की शक्ल में आता है। तो कुरान मजीद ने फैसला कर दिया कि देखो अंबिया असल खैरखाह थे और उन्होंने आके अपनी कौम को क्या कहा था, अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं खैरखाह हूँ और अमीन भी हूँ। जो खैर खा तो बने मगर वो बच्चे अंदर इसका क्या माना वो गुंडा करने वाला है। अब यहाँ कुरान मजीद के दो अल्फाज से बात निखर के सामने आ रही है। जो खैरखाही का दावा करे तो ये देखो कि वो आगे कहने को फिरने को क्या कह रहा है। अगर वो रास्ते से हटा रहे हैं, नशियावर्तियों पे लगा रहे हैं, तालीम से हटा के बुरे कामों में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कायम है, वो अमीन नहीं है। तो भाई ने कहा वइन्ना लहू लनासिहून, दिलों में खयानत थी और जबान के ऊपर नसीहत थी। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाते आगे फरमाया और तिल हुमाना वदई यरता व यला व इन्ना लहू लहाफिजू, आप भेज दीजिए हमारे साथ कल हमारे भाई को ताकि खून खाएं और खेलें, वो खाए भी और खेले भी और हम उसके मुहाफिज होंगे। खाना पीना और खेलना, इसके बारे में शरीयत ने हुदूद बताई है। जरा तवज्जो कीजिएगा क्योंकि ये ऐसा मसला है कि जो जहनों में क्लियर नहीं होता। बाद लोग ये समझते हैं कि दीन इस्लाम में तो खेल कूद है ही नहीं, और बाद लोग ये समझते हैं कि हर चीज ही जायज है। दोनों बातें गलत। शरीयत ने जायज चीज को जायज कहा, नाजायज को नाजायज कहा। तो हर वो खेल कूद जिसके अंदर इंसान का सतर नंगर नंगा होता हो, फुटबॉल खेल रहे हैं और शॉर्ट पहनी हुई है, कच्छा पहना हुआ है और आधी लाने लगी तो हराम, स्विमिंग कर रहे हैं और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं कि पता नहीं हो रहा है तो हराम। तो खेल कूद के जायज होने की शर्तें, पहली सतर, पहली बात के सतर खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त के वो मखलूत खेल नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है कि फिल्में हो रही है तो मर्द वीसा ले रहे हैं और औरतें वीसा ले रही हैं। मखलूत खेल अगर होगा तो वो नजायज होगा। तीसरी बात, अगर खेल में मौसीकी का इस्तेमाल होगा तो भी हराम होगा, और अगर खेल में नाचना कूदना शामिल होगा तो भी हराम होगा। और एक आखिरी बात कि अगर खेल में फकत उपहार की नकामी होगी तो मन तशब्बुह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, वो भी हराम होगा। ये वो पांच उसूल है जिसके ऊपर परख कर फैसला कर सकते हैं कि फला खेल जायज है या फला खेल नाजायज है। अब इसमें उसूल समझ लीजिए कि अगर तो किसी खेल में न दीन का फायदा न दुनिया का, तो शरीयत ने उसको लाहव कहकर मना करवा दिया कि ये जायज नहीं है, न तुम्हारा दीन का फायदा न तुम्हारा, और अगर दीन और दुनिया का फायदा तो है, आमाल से गफलत हो जाती है। मसलन बैठे हैं क्रिकेट का मैच देखने के लिए, नमाज करना तो अगर खेल तो जाए देख रहे थे, मगर आमाल के सजा होने की वजह से, गफलत हो जाने की वजह से ऐसा खेल देखना नजायज हो जाएगा। और अगर दीन या दुनिया का फायदा तो हो मगर शरीयत के अहकाम के खिलाफ हो तो फिर भी ना जाए। चुनाके हम हर खेल को इन उसूलों के मुताबिक जान लेंगे, क़यामत तक नए से नए खेल आते रहेंगे। और दीन इस्लाम का हुक्म देखिए कि दीन इस्लाम उनको उसूलों के ऊपर नाखून करेगा, पूरे उतरेंगे तो जाए, नहीं उतरेंगे तो ना जाए। मिसाल के तौर पर अगर पूरे कपड़ों के साथ फुटबॉल खेलते हैं तो जाए, मगर नमाज कदा न हो, मखलूत मजबा न हो, मफीकी न हो, नाच न हो, जिसकी में सब न हो, फकत फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं तो वो जाए। हॉकी खेलना जाए, वॉलीबॉल खेलना जाए, टेनिस खेलना जाए, बैडमिंटन खेलना, बास्केटबॉल खेलना, ये सब गेम खेलनी जायज है, मगर उसूल अपनी जगह रहेंगे। कुश्ती खेलना जायज, सतर नहीं खेलना चाहिए, कबड्डी खेलना जायज, तैराकी फील्डिंग जिसको कहते हैं जायज, मगर सतर नहीं खेलना चाहिए, दौड़ का मुकाबला करना, तीरंदाजी का, घोड़सवारी का, नेजाबाजी का सब जायज है, मगर उसूल अपनी जगह रहेंगे। इन खेलों के दरमियान ना अहकाम शरीयत छूटने चाहिए, ना अहकाम शरीयत छूटने चाहिए। इसलिए शतरंज के खेल था, इतना लोग इसमें मसरूफ हो जाते थे कि उनको पता नहीं चलता था नवाजों का, तो हनफिया ने तो उसको मसरूफ कहा और मालकिया ने उसको जायज कहा, इस शर्त के साथ कि नमाज कदा हो। अब किसी शतरंज के ऊपर क्या करेंगे, आज की कंप्यूटर गेम के नया दौर आ गया ना, तो कंप्यूटर गेम के जिसम तो फायदा तो है नहीं, वर्जिश तो है नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि जी सिहनी एक गेम है और सिहनी वर्जिश हो जाती है, तो मालूम हुआ कि वो भी शतरंज की तरह की ही एक गेम है। उस वक्त तक जाए जब तक अहकाम शरीयत छूटते भी नहीं या टूटते भी नहीं, छूट जाएंगे या टूट जाएंगे तो ये कंप्यूटर गेम भी बना है। गेम तो है मगर औरतों के नंगे जी तो है, तो कोई भी चीज जो गुनाह की शरीयत से खेली है वो भी होनी चाहिए। तो इन उसूलों को काम में रख के आप बता सकते हैं किसी भी खेल के बारे में कि फला खेल जायज है या फला खेल ना जायज है। तो दीन इस्लाम में वर्जिश करने वाले, जिसम को नफा पहुंचाने वाले तमाम खेलों को खेलने की इजाजत है, और ऐसे खेल ही फायदा देते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो मदारस के अंदर तो नफा सारा दिन पढ़ते हैं और अस्त के बाद आपदा की निगरानी में उनकी हमराही में वो अपने खेल भी खेलते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है, जिसम की वर्जिश हो जाती है। हमने अपनी उम्मत को, कौम को कोई लंगड़ा लूंगा तो नहीं करा देना, तो मौसम को नहीं करा देना कि हम तो कहें कि तुमने एक कदम भागना नहीं, ये आमाल करने चाहिए ताकि अच्छी सेहत हासिल हो सके, मगर करने में शरीयत का काम मुकदम हो गए, ना हुक्म छूटे और ना हुक्म टूटे। तो इस लफ्ज़ से गोया हमें ये तमाम खेलों की मसाइल से वो वादे हो गया। जब उन्होंने ये कहा भाइयों ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे पास भेजे, हम खेलेंगे खाएंगे पिएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सदाकत के मोमिनाना अता फरमाई थी, वो उनकी निज़त तक पहचान गए। फरमाने लगे कौन इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबु बिही وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الطَّيْرُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ مجھے ڈر ہوتا ہے، غم ہوتا ہے اس کا، تم اسے لے جاؤ اور اس کو کھا جائے کوئی بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑوں کے پاس چھوٹے جاتے ہیں تو بڑے تھوڑی دیر کو ان کا خیال رکھتے ہیں، پھر اپنے کھانے پینے بھاگنے دوڑنے میں سب کے دن دھیان نہیں رہتا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس بات کو پہلے ہی سمجھ گئے، یہ ان کی صداقت مومنانہ تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے بھائی سے غافل ہو اور جنگل بھیڑیا بچے کو کھا جائے۔ فرمایا انی لیحزننی، مجھے غم ہوتا ہے، محبوب کو غم پہنچے تو بھی غم ہوتا ہے، غم پہنچنے کی توقع ہو تو بھی دل مغموم ہوتا ہے۔ بہت پریشان ہوتی ہے، ابھی میرا بچہ کھا پی نہیں رہا تو طبیعت سے خراب ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، ابھی بیماری شروع نہیں ہوئی بچہ میری پریشان ہو جاتی ہے، تو یہ خود ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات سن لیجیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے دور میں گئے تو ان کے دل میں اس وقت ایک غم تھا کہ صحیح کفار پکڑنا میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا پہنچائے۔ کہ کبھی یہ فراق مل جائے ہم اسے فراق کو مدد رکھا دیا. موت کی گھڑی کا فراق تو کبھی ایسا ہوتا ہے غم, اور یہ فراق کا غم کو عاشق کے لیے ہمیشہ ہوا کرتا ہے. آگے فرمایا اخاف ان یقتل حسین, مجھے ڈر ہے اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. یہ یعقوب علیہ السلام نے فراست کی وجہ سے سچا ملا. یہ فراست مومن کو تقوی کی وجہ سے عطا ہوتی ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تین لوگوں کی فراست بہت عجیب تھی. ایک عزیز مصر کی فراست, جو اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتی پہچان لیا تھا کہ یہ بڑی صفات والا بچہ ہے, تو اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اسے اچھے انداز سے رکھنا, ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. دوسرا فرعون کی بیوی, جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا, کہنے لگی تھا اور تیسرا فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی فراست کے انہوں نے عمر نامہ کو پہچان لیا تھا کہ اگر میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا تو یہ اسلام کے مضبوط ہونے میں مدد دے. تو واقعی یہ تینوں کی فراست بڑی عجیب تھی, مگر اس کے ساتھ دو اور کی فراست بھی عجیب ہے. تو تین اب تو پاس ہو جائیں گے. وہ کون سی؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کی فراست, شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست, جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو والد سے جا کر رپورٹ کی انہ قوی امین, یہ نوجوان بڑا قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. اس نے پہچان لیا تھا کہ اس نوجوان کے اندر کتنی حیا ہے, کتنی پاکدامنی ہے, اور کتنا یہ قوی ہے, اور کتنا یہ اپنے فرائض کا احساس کرنے والا اور دوسرے کی تکلیف کو بانٹنے والا ہے. تو اس نے جا کے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے کہا اور اللہ نے اسی بچی کا ان سے نکاح کروا دیا. اور ایک اور ہستی بھی تھی, کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں, لیکن واقعی جس کی فراست سے بھی قربان جائے, وہ کون تھی؟ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی فراست میں محمد بن عبداللہ کو پہچان ملا کہ یہ آنے والے وقت میں محمد رسول اللہ بن جائے, اس لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. یہ فراست مومنانہ بھی ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر نامہ کی فراست کا واقعہ سن لیجیے. عورت آئی, علی بن امی میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, اور یہ کہہ کے چلی گئی. اب لوگ بڑے ہیں نا کہ یہ آئی ہے اور اپنے خاوند کی تعریف کر کے چلی گئی. تو میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے. تو امیر المومنین نے پہچان لیا, مان لگے نہیں کتوں در کے گئی جائے کہ اگر ساری رات کا جس بڑھے گا, سارا دن روزہ رکھے گا تو گھر والوں کے لیے وقت کم نکالے گا. تو انہوں نے پھر یہ نکاح لانے والے تھے, ان کو فرمایا کہ اس کا فیصلہ کرو. تو انہوں نے خاوند تو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں. انہوں نے کہا کوشش کرتا ہوں. فرمایا کہ آپ تین دن رات کو تہجد پڑھیں, دن میں روزہ رکھیں, مگر چوتھے دن چھٹی کریں اور وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. جب فیصلہ کر لیا تو لوگ ان کے فیصلے کے بھی بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ہے نا وہ دوسرا نکالا, انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ چار شادیوں کی ایک وقت میں اجازت دی, تو اگر کسی کی چار شادیاں ہو تو ایک بیوی کو پھر چوتھے دن دوبارہ پھر وقت ملے گا نا, باری آئے گی. تو میں نے کہا کہ بھائی تم تین دن تو اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو, لیکن چوتھے دن تمہیں تمہیں اہل خانہ کو دینا چاہیے. یہ فراست ان حضرات کی.
ہاں جی,
اگر کئی لانوں کے پاس اس دفعہ مقدمہ آیا, مگر مقدمہ بڑا عجیب تھا. ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ میری ماں ہے, اور عورت کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اب عجیب مقدمہ, لڑکا کہتے ہیں یہ میری ماں ہے, عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اب سب پریشان کہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا نہیں, اور بیٹا کہتے ہیں کہ میں میری ماں ہوں. انہوں نے عورت کو بار بار پوچھا, وہ نہیں مانی. تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا خاوند ہے؟ اس نے کہا نہیں, میرا خاوند نہیں ہے. اس وقت ان کا اچھا میں تیرا اس مجھے کو نکاح کرتا ہوں. جب انہوں نے کہا میں تیرا ایک لڑکے کو نکاح کرتا ہوں, کہنے لگی نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے. وہ پہچان گئے تھے. ایسی بات تھی کہ حقیقت اسی وقت خود کے سامنے آ گئی. پھر پوچھا کہ تو انکار کیوں کرتی تھی؟ تو اس نے پھر کہا کہ میرے بھائی نے میرا نکاح ایک حبشی سے کر دیا تھا, اور میں سفر میں اس حبشی کے ساتھ کچھ عرصہ رہی اور پھر وہ فوت ہو گیا. مگر میرا بیٹا ہوا تو میں اپنے گھر کو واپس لوٹ آئی, اور میں نے بیٹا کسی عورت کو دے دیا تھا. اب یہ بڑا ہوا تو یہ تلاش کرتا کرتا میرے تک آ پہنچا. مجھے آر محسوس ہوتی تھی کہ ایک حبشی بچہ کالا وہ اپنی نسبت میرے پاس کرے, جبکہ میرے زیادہ رشتے داروں کو پتا بھی نہیں. تو میں نے اس لیے انکار کیا. قاضی حیات مشہور قاضی گزرے ہیں, بڑی اللہ نے ان کو فراست دی. ان کے پاس ایک مقدمہ آیا. ایک بندے نے دوسرے کو پیسے دینے تھے, اب دینے والے نے دے بھی دیے, لینے والے نے لے بھی دیے, اور مقدمہ بھی کر دیا. اب مقدمہ آیا کہ یہ اتنے پیسے دینے تھے مجھے دیے نہیں, اور دینے والا کہتا ہے میں اس کو بھیج چکا. فیصلہ کیسے کر دیا بھائی؟ کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا نہیں جی گواہ تو کوئی نہیں, میں نے تو اس کو اکیلے میں اس سے مانگے, میں نے دے دیے. اب قاضی کے لیے کتنا مشکل ہے کہ گواہ بھی نہیں, تو وہ کیسے حقیقت کو پہچانے؟ یہاں فراست کام آتی ہے. تو قاضی عیاض نے پوچھا میاں تم نے اس کو کہاں دیے تھے پیسے؟ دینے والے نے کہا جی فلاں درخت کے نیچے دیے تھے. تو قاضی صاحب نے اس کو سمجھایا, ہو سکتا ہے کہ تم دینے کا ارادہ رکھتے ہو اور وہ پیسے تمہارے زمین پر پڑے رہ گئے ہو, یا وہیں کہیں رہ گئے ہو, یا گر گئے ہو, تو ذرا جا کے اس درخت میں نیچے دیکھ کرو کہ کہیں پڑے نہ ہو. تو انہوں نے دینے والے کو اس درخت کی طرف بھیج دیا, اور کسی اور کام میں مشغول ہو گئے جان بوجھ کے. جب مشغول ہو گئے تو اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہ جو لینے والا شخص تھا اس سے پوچھیں گے کیا وہ اس درخت کے نیچے پہنچ گیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں. لگے اس کا مطلب ہے تجھے نہیں ہے, تمہیں درخت کا پتہ ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ تو اس کو فراست مومنانہ کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی فراست مومنانہ کی. ایک عورت آئی اور اس نے تیل بھیجا جو ہلکے سرخ رنگ کا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں چکے تھے, کچھ سکے نہیں تھے, انہوں نے سیب کو کاٹا اور اس عورت کو واپس بھیج دیا. شاگرد بڑا سے سوچتے ہیں کہ عورت نے سیب کیوں بھجوایا اور امام صاحب نے کاٹ کے واپس کیوں بھجوایا، سمجھ نہیں آتا. دل آخر انہوں نے پوچھا کہ حضرت مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، مجلس کی لوگ تھے، شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکی، تو اس نے مجھے سیب بھجوایا اور سیب کا رنگ بہت کم سرخ تھا، کیسے ہلکا سا دھبتا جیسے ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا عورت بات ہو سکتی ہے جب صرف دھبے تک کی نوبت آ جائے؟ تو میں نے کاٹ کے بھیجا کہ نہیں، جب تک سیب کے اندر جس طرح سفیدی ہے اس طرح کی سفیدی حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک بات نہیں. اب یہ صداقت ہے نا کہ جواب اس کا ایسا لیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا. ہمارے مشائخ کے اندر بھی یہی صداقت مومنانہ تھی. چنانچہ جنید برطانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، امامہ باندھا ہوا ہے اور جبا پہنا ہوا ہے، لمبی داڑھی، اور آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ کون سی حدیث مبارکہ؟ حضرت حدیث مبارکہ اس طرح سے سراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چہرے پر نظر ڈالی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نصرانی کے بیٹے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. وہ گھبرا گیا، کہنے لگا آپ نے سچ کہا، مجھے عیسائیوں نے مسلمانوں والے کپڑے پہنا کر بھیجا تھا کہ میں حدیث کا مطلب پوچھوں، اور جب آپ کہیں گے کہ یہ مطلب ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے اندر تو فراست کی ضد کی گئی، آپ تو مجھے پہچان ہی نہیں سکے میں مسلمان ہوں یا کافر. مگر اللہ نے ان کو ایسی فراست دی تھی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں ایمان کا نور نظر نہیں آتا. یہ فراست مومنانہ کہنا ہے. حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بخار آئے، وہاں پر ایک جگہ کی اس کا نام تھا قصر ہندوان، ان کے ایک مریض رہتے. جب ان کے گھر آئے تو وہ مریض اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آئے اور بابا سماسی کی گود میں ڈال دیا کہ دعا کریں. تو بابا سماسی نے ان کے لیے دعا بھی کی اور صاحب بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. عام قصر ہندوان کی بجائے قصر عارفان بن جائے گا، اور وہی ہوا کہ بابا سماسی کی وفات ہو گئی اور سید امیر فلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی تربیت کی، اور وہ بچہ کون تھا جو بڑا ہو کر بنا؟ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ. آج بھی وہ جہاں مدفون ہے اس جگہ کا نام قصر عارفان ہے. تو یہ فراست مومنانہ اللہ رب العزت تقوی کی بنا پر اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ خاف ان یأت لہم سیب وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. یہ جو غفلت ہے نا، یہ ہمیشہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اور یہاں قرآن شریف کا سمجھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ سب نہیں فرمایا کہ تم ظالم نہ بن جاؤ، اس لیے تم جو غفلت سے کیا ہوا گناہ ہوتا ہے نا، تو غافل ہی کہا جاتا ہے، ظالم اس لیے نہیں فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، مگر غفلت ہمیشہ نمک کا سبب بنتی ہے، عذاب کا سبب بنتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ولا تکن من الغافلین. نقطے کی بات سمجھے، محب اور محبوب کا جہاں تعلق ہو وہاں غفلت قابل قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہمارے لیے پسند، ہم تو یاد ہی نہیں ہوتے ان کو، اور کبھی خامن بیوی کے ساتھ شکوا کرتا ہے، کاموں میں لگی رہتی ہے، ہمارے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا. کیوں ایک دوسرے سے شکوے ہوتے ہیں؟ آپ نے تو کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا. تو معلوم ہوا یہ جو ہوتے ہیں نا بے پرواہی، اسی کو غفلت کہتے ہیں عربی کے زبان میں، اور یہی ایک دوسرے کے ساتھ ابھی پرواہ نہیں کرتا ہماری، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھ سے بے پرواہ نہ بن جانا. اور بے پرواہ نہ بن جانا اس کا عربی میں ترجمہ ہے ولا تکن من الغافلین. والدین کو اولاد سے کیا شکوا ہوتا ہے؟ ابھی جب سے شادی کی ہے ہمیں تو شکل ہی نہیں دکھاتا. تو آپ دیکھیں گے کہ محبت کے میدان میں غفلت کبھی قابل قبول نہیں ہوتی. یا کوئی بندہ ہو بیوی کام کہے کہ گھر کے لیے یہ چاہیے بچے کے لیے، اور وہ آگے سے جواب دیتے بھول گیا، جھگڑا کھڑا ہوگا نا، تو بھولنے کا نام ہی تو غفلت ہے. تو معلوم ہوا کہ غفلت نہ مخلوق پسند کرتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اپنے اللہ سے غافل نہ ہوں. آگے فرمایا قانون ان اکل حسن و نحن رتبا انا اذن لخاسرون. بولے اگر کھا گیا اس کو بھیج دیا اور ہم ایک گروپ ہیں، طاقتور جماعت ہیں، تو ہم تو نے تو سب کچھ گوا دیا، ہم تو خسارہ پانے والے بن گئے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بالآخر بھیج دیا فلما ظہروا به، جب وہ لے کر چلے اس کو یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا ان یجعلوه فی غیاظۃ الجب، اور متفق ہو گئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، واوحینا الیہ، ہم نے الہام کیا اشارہ کیا ان کو یوسف علیہ السلام کو، لا تنبئنہم بامرہم ھذا، کہ تو بتائے گا ان کو ان کی یہ حرکت یہ کام، وہم لا یشعرون، اور وہ تجھ کو نہ پہچانیں گے. یہاں ایک نقطے کی بات کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو صدمہ پہنچنا تھا. اب جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا تعلق جوڑنے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غم ملنے سے پہلے تسلی دے دیتے ہیں. غم ملنے سے پہلے دل کو دھارس بڑھا دیتے ہیں، دل کو گھیرا باندھ دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا تھا، تو دریا میں ڈالا، مگر ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا، واوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، کیا اس کو دودھ پلا دیے، اور اگر تمہیں خوف ہو تو پانی میں ڈال دیجیے، एक तो पकड़ेगा वो जो इसका भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन हम इसे लगाएंगे तेरे पास वजा इलूह मिनल मुर्सलीन और हमने इसे रसूलों में से बना दिया। तो देखिए एक तरफ से हम है मगर हम मिलने से पहले अल्लाह ने दिल को तसल्ली दी। अहाब साहब के साथ क्या हुआ जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि फाहू इलल कहफ ठिकाना पकड़ो तुम गार में यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमतों को बरसाएगा वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिर्फका तसल्ली दे दी उनको गार में जाने से पहले। और यही ईमान वालों के साथ मामला होता है। बदर में ईमान वालों को बहुत मुश्किल वक्त आना था अल्लाह ताला ने चलने से पहले क्या फरमा दिया वही जिंदाएकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन अन्नहा लकुम ये दो जमातें हैं या तो तुम्हें काफला मिलेगा या इधर खता के साथ वाले गरीबत मिलेगी तो दो में से एक तुम्हारे लिए चलने से पहले बता दिया। इसलिए जब गए थे तो इतना सख्त मामला था अन्नमा युताकून इलल मौत वहुम यंजुरू बाबा कहते हैं हमें लगता था हमें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे मगर अल्लाह ने चलने से पहले तसल्ली दे दी। आज भी दीन का काम करने वालों के साथ अल्लाह का यही मामला कि जाहिर उनके हालात मुखालफत के होते हैं मुश्किल के होते हैं मगर अल्लाह उनके दिलों को तसल्ली दे देता है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल उनको नजर आ रही है। इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े लगने थे तो खाब में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा नबी इस्लाम से ज्यारत की हुई कि इन पर इम्तहान आएगा और ये उसमें कामयाब हो जाएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बंदे को भेजा बशीर को कि जाओ भाई जाके खुशखबरी सुनाओ। इमाम मोहम्मद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने कपड़े उसको सीधे में दे दिए। तो अभी मुसीबत आई नहीं थी ख्वाब के जरिए अल्लाह ने उनके दिल को तसल्ली अता फरमाई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने प्यारों के साथ खुसूसी मामला हो। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तसल्ली दे दी ताकि वो मुतमईन हो जाए कि मुझे कुएं में डाला तो जा रहा है लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह मुझे इससे निकालेंगे और इस जिल्लत से निकाल के अल्लाह मुझे इज्जत से अता फरमाएगा। वज्जाहु अबाहु मिशाअन यबकू लो जी भाइयों ने तो डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में और फिर रात को आ गए अपने वालिद के साथ और आए अपने बाप के पास रात हुए रोते हुए मेरी जब अंधेरा हो गया तो उस वक्त आ गए रोते हुए पालू या अबाला कहने लगे ए अबजान इन्ना जहाबना नस्तबिक हम लगे दौड़ने मुकाबला कर रहे जीतने का वतरकना यूसुफ इंदा मकाहिना अब छोड़ा यूसुफ ने इस्लाम को अपने सामान के पास पाकाल उससे के दस्तूर याद रखे जिसका मुकदमा कमजोर होगा उसी की आवाज बुलंद होगी। ये पहचान है मुकदमे कमजोर होने جس کا مقدمہ کمزور اسی کی آواز ہوتی ہے. جس کے پاس ٹھوس دلیل ہوگی, جو سچ کے اوپر ہوگا, وہ تحمل کے ساتھ بات کرے گا. تو وہ رونے کو بہانہ بنا کے آئے. یہ رونا سچ کا رونا نہیں تھا. ان کو کہتے ہیں کروکو بائی سیئر, مگر مچھ کے آنسو. تو دھوکا دینے کے لیے انہوں نے آنسو بہائے. مرد بھی اس میں بہت تجربہ کار ہوتے ہیں, مگر عورتیں اس میں سبقت لے جاتی ہیں. اپنی ہر بات کا یقین دلانے کے لیے آنکھوں کا بھیکم استعمال کرتی ہیں. اور پوری دنیا میں آنکھوں کے کترے سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں. یہ بڑوں بڑوں کے دلوں کو پگھلا کے رہ دیتا ہے. اور اگلے اگر صحیح سچ کا آنسو ہو تو واقعی اللہ کرتا ہے اس کو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گنہگاروں کا رونا اللہ کے ہاں بہت مقبول. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بتلایا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم انسان کے تمام عملوں کا وزن کرتے ہیں سوائے کو آنکھوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آج کے سمندروں کو بچھا دیا ہے. ایک ایک آنسو جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھانے کی خصیت. تو اللہ کی خصیت پہ رونا یا اپنے گناہوں پہ رونا, یہ ایک نعمت ہے جو بندے کو ملتی ہے. اس لیے ذکر کرنے والا دن اللہ سے مانگے تو رونے والی آنکھیں بھی اللہ سے مانگے. اور ایک ہے اس شاخ پہ رونا, محبوب کی اداسی میں رونا, جدائی میں رونا, وہ بھی آنسو سب بہت نکلتے ہیں. چنانچہ بیٹا ذرا دور ہو جائے تو ماں ہوتی ہے. اللہ کی محبت میں رونا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے جو اللہ کی محبت میں روئے اس بندے کی چہرے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب کبھی آنسو بہتے تھے تو وہ اپنے آنسو کو اپنے پورے چہرے سے مل لیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے آنسو پوچھنے کا طریقہ ذرا انوکھا ہے, باقی لوگ تو آنسو پوچھتے ہیں, آپ اس آنسو کو پورے چہرے سے پھیلا دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حدیث میں پڑھا کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے یا اللہ کی محبت میں روئے اور وہ آنسو کا خطرہ جس چہرے پر لگ جائے گا اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. چنانچہ کسی نے رونے کے بارے میں عجیب کہے, جیڑا لطف ہے رون اندر وہ وچ بیان نہ آوے. رونا دل دی میل اتارے نال رکھڑے یار بناوے. یاد خدا وچ رون والا کدی تو دخ وچ نہ جاوے. اللہ کی یاد میں رونے والا کبھی دو دخ میں نہیں جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو محبت میں تو رونا ہی ہوتا ہے. عاشق دا کم رونا دھونا کہ بن رون نہیں منظوری, کن روے چاہے اکیاں روے عشق دے رون ضروری, کہ کوئی تے روے سیت دی خاطر روندے وچ حضوری, کہ آدم عشق رونا پیندا بھاوے وطن ہوئے بھاوے دوری. اصل میں بھی رونا آتا ہے اور دوری میں بھی رونا آتا ہے, اس لیے اللہ والوں کی راتیں دور دور سے گزر جاتی ہیں. تہجد کے ان کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہوتے ہیں, اس لیے اپنی دعا میں کبھی کبھی یہ بھی کہا کرے کہ اللہ آپ کو اپنے پیارے چاہنے والے محبت کرنے والے اس شاخ کے ان گرم آنکھوں کا واسطہ جو آپ کی محبت میں تہجد کے وقت آنکھوں سے بہت آنکھوں سے بہت میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجیے. اللہ کو کبھی واسطہ دیں اور صرف دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اے ابا جان ہم لگے دوڑنے, نستبق کا مطلب سبقت کرنا دوڑنا. چنانچہ دین اسلام نے ایسے مقابلوں کی اجازت دی جو انسان کے لیے فائدے مند ہو, ایسے جس میں بھی کھیل ہوتے ہیں جن میں دوڑنا ہو یا کوئی اور عمل ہو جو صحت کے لیے فائدے مند ہو, تو شریعت میں اس کی اجازت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی ایسے کام کیے, حالانکہ آپ سب سے زیادہ خشیت والے, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ تقوا والے, خوف خدا رکھنے والے, مگر امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیے. سنیے انس نامہ کے نبی اسلام کے خادم تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا اکنتم تراہنون علی عہد رسول اللہ او کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یراہن, کیا تم کبھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں مقابلے کرتے تھے یا نبی علیہ السلام خود ہی مقابلہ کرتے تھے؟ قال نعم, انس اللہ نے جواب دیا ہاں, واللہ لقد راہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم نبی اکرام نے بھی مقابلہ فرمایا, علی فرس فرس له یقال له صبحا, نبی اکرام کا ایک گھوڑا تھا, اس گھوڑے کا نام صبحا تھا, صبح, تو اس گھوڑے کے اوپر نبی اکرام نے دوڑ کا مقابلہ کیا, آپ کا گھوڑا سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا, اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اللہ کے نبی بڑے تعجب میں آئے کہ میرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا. اللہ اکبر کبیر, اور نبی علیہ السلام نے دوڑ کا بھی مقابلہ فرمایا. رضی اللہ تعالیٰ نا کے ساتھ ایک رات میں فرماتی ہے کہ سفر کا وقت تھا, وقت نبی اسلام نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا, میں آگے نکل گئی. اصل میں نبی اسلام نے ان کو آگے نکلنے دیا دل خوش کرنے کے لیے, طریقہ دکھایا نا کہ دیکھو بیویوں کے دل کیسے پنجرس سے جاتے ہیں, تو وہ فرماتی ہے کہ میں آگے نکل گئی. اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر تو چھٹا گزرا, فرماتی ہیں فلما حملت اللحم, جب میں ذرا جسم کی بھاری ہو گئی, عمر کے ساتھ گوشت بھی بڑھ جاتا ہے وزن بھی بڑھ جاتا ہے, تابقتہ تابقتنی, تو پھر ہم نے دوڑ لگائی. اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے, فرمایا فقال آج ہی بسل کا سبا تھا, یہ جو پہلے جیت گئی تھی یہ اس کا تمہیں بدلہ مل گیا. لا تلا تل کا بدل تھا کہ تو پہلے جیت گئی تھی اب میں جیت گیا, لوگ حساب برابر ہو گیا. تو اصل میں اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ ایک ایسا عمل کرنا چاہتے تھے جو ان کے دل کو خوش کر دیا. تو کھیل تو ایک سبب بنا لیا اپنی اہلیہ کے دل کو خوش کرنے کا. صحابہ بھی اسی طرح بہت مقابلے کرتے تھے. ایک صحابی سلمہ بن الاقوا بڑے تیز دوڑنے والے, ان کا ایک واقعہ بھی ہے کہ کئی کافروں کو انہوں نے بھگایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا, ہم جا رہے تھے اور اونٹنی ازبا اس کے اوپر میں رئیس تھا نبی علیہ السلام کا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بینما نحن نصیب, ہم چل رہے تھے, قال وکان رجل من الانصار, ایک بندہ تھا انصار میں سے, لا یقبط الشتا, بڑا تیز داڑتا تھا, اس کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا تھا. قال فجعل یقول الا مسابق الى المدینہ هل من مسابق, اس نے چیلنج کیا کوئی ہے مدینے تک میرے ساتھ دوڑ لگائے, اور ہے کوئی مدینے تک میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے والا. فجعل یعید ذلک, وہ بار بار یہ اعلان کر رہا تھا, مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آگے کچھ کلو میٹر مدینہ رہ گیا تھا, تو وہ بار بار کہہ رہا تھا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے کوئی. سلما سمے تو سلام ہوں, سلما بن اقوا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی ان تو میں نے کہا اما تو کریم کریمن ولا صحاب شریفن, تو کسی کریم کا اکرام نہیں کرتا اور کسی شریف سے تجھے خوف بھی نہیں آتا. نبی علیہ السلام کے نام بھی پاس ہے ساتھ ہے اور ان کے سامنے اتنا نعرہ لگا رہے ہو. قال لا الا ان یکون رسول اللہ, اس نے یہ کہا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں نہ خوف کھاتا ہوں. قال قلت یا رسول اللہ, سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بے ابی و امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان, ذرنی پہلے کو ساتھ پر رجل, آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر لوں. قال ان شئت, نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری مرضی. قال قلت اذهب الیہ, فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف گیا, وَسَنَئِ تُو رِجْلِ, شلانگ لگا کے اپنی سواری سے نیچے, فَعَدَوْتُو اور میں بھاگا, فَرَبَتُو عَلَيْهِ شَرَفًا اور شَرَفَيْن, کہ سب کی نفسی ثم عَدَوْتُو فِي اَثَرِ, اب شروع میں یہ آہستہ بھاگے تاکہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے. کہتے ہیں ایک وادی دو وادی مجھ سے آگے رہا, تو میں نہیں رکھا تو حتیٰ الحقہ ہوں, پھر میں نے بھی اسپیڈ بڑھائی اور حتیٰ میں اس کے ساتھ آ کر مل گیا, جب میں پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا تو میں نے اس کے مولوں کے درمیان ایک تھپڑ لگایا. قال قلت, میں نے کہا قد سبقت واللہ, اللہ کی قسم کیا میں تو اس سے آگے نہیں بڑھ گیا. قال انا ذنو, اس نے کہا مجھے لگتا ہے تو آگے بڑھ گیا. قال کہنے لگے قد وقت ہو الى المدینہ، پھر اس کے بعد میں مدینہ تک اس سے آگے ہی بھاگتا گیا، وہ میرے راہ کو قدموں کو نہیں پہنچ سکا. نبی علیہ السلام کی مبارک مجلس میں دو صحابہ کا دور میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کا ایک اور بھی مقابلہ ہو رہا ہے، کافر تھا لیکن تھا پہلوان، کئی لوگ مل کے بھی اس کو نہیں پچھا سکتے تھے. اس کا نام تھا رضوانہ. اب اس کے ذہن میں عجیب بات آئی کہ اگر کبھی مجھے مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام مل گئے نا تو میں کہوں گا بھائی میرے ساتھ تو بس کشتی کا مقابلہ کر لو. اس کا اپنا معیار تھا، جسم بھی موٹا نہیں ہوتا، عقل بھی تو موٹی ہوتی ہے. ایک دن یہ معاملہ بن گیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 300 بکریاں تھیں اور میں 300 بکریوں کو چرا رہا تھا. ماہو سلا تمہ کا من الغنم، 300 بکریاں تھا. فقال کہنے لگا یا محمد حل کا ان تفار، یعنی آپ میرے ساتھ کشتی کرنا چاہیں گے؟ قال نبی صاحب نے فرمایا وما تجعل ان سراتك، اچھا اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو دو گے کیا؟ اصل میں نبی علیہ السلام اس کو مینٹلی پرپیئر کر رہے تھے کہ یہ کوئی پیچھے نہ کیا اگر میں کہوں گا ہاں میں کرتا ہوں تو یہ کہ اچھا میں نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھیے کہ جب اس نے کہا نا کہ بھائی کشتی کرو تو نبی علیہ السلام نے آگے سے بات کہی کہ میں نے پچھاڑ دیا تو کیا دو گے بھائی؟ قال مئۃ من الغنم، 100 بکریاں دے دوں گا. اس کو اتنا یقین تھا، کانفیڈنٹ تھا کہ میں پچھاڑوں گا. کشتی جو کرنے لگے تو نبی علیہ السلام نے اس کو پچھاڑ دیا، کیا ماریا. تم مکان پھر فرمایا اللہ کا من الغنم، دوبارہ کشتی کرنی ہے؟ فقال ما تجدنی، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی اب کیا پچھاڑنے کا انعام؟ قال میں اتو اسرا، 100 بکریاں اور دوں گا. فسارا ہوں فسارا، چلو پھر کشتی ہوئی اور نبی علیہ السلام نے پھر پچھاڑ دیا. وذکر الثالثا، اور تیسری مرتبہ بھی پھر ایسا ہی ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پچھاڑا. فقال یا محمد، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما وضع جنبی فی الارض احد قبلك، تجھ سے پہلے کبھی کسی نے میری پیٹھ کو زمین کے اوپر نہیں لگایا. اب غضو الی منک وما کان اب غضو الی منک، اور آپ سے زیادہ مجھے کسی کے ساتھ آج سے پہلے بغض بھی نہیں تھا، مگر اب میں کہتا ہوں وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں ایک ہونے کی اور آپ اللہ کے رسول ہیں کہ آپ نے مجھے پکار دیا. فقام عنہ، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ورد علیہ غنمہ، اور اس کی 300 بکریاں اس کو واپس کروا دی. یہ بھی تو عجیب تھی، یہ بھی دین کی طرف لانے کا ایک طریقہ تھا. قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے اپنا اتنا خوف کیا، خشیت کی، جو آخرت کے حالات کو اتنا دیکھنے والے جاننے والے تھے، وہ ایک بندے کو اسلام سے لانے کے لیے اس کے ساتھ کشتی کھیلنے میں تیار ہو جائیں. اسی طرح اور بھی مقابلے شریعت کے جائز کیے. جانا چاہتے ہیں غزوہ میں مگر اجازت نہیں ملتی، ایک دوسرے کو اجازت مل گئی، کہنے لگے اللہ کے بھی میری اس سے چھٹی کروا دیجیے. نبی علیہ السلام نے خشکی کروائی, انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا, ان کو بھی جانے کی اجازت مل گئی. اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دو جماعتیں بنا دی اور ان کو فرمایا کہ اچھا بھائی آپ لوگ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کریں اور میں ان کی طرف سے بھی تیر پھینکوں گا. اب جب فرمایا کہ میں ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا تو دوسرے گروپ میں سے کوئی تیر پھینک نہیں رہا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مالکم لا ترمون, کیا مسئلہ تم کیوں نہیں تیر پھینک رہے نشانے پر؟ قالوا, انہوں نے آگے سے کہا کیسا نرمی وانت معہم, کیسے مقابلے کے لیے تیر پھینکے, آپ تو اس گروپ کے اندر ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اسلام نے فرمایا ارموا وانا معکم کلکم, میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے پھینکوں گا دوسری طرف سے تمہاری طرف سے پھینکوں گا. کہنے لگے ہاں اب ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مراد خود یہ تیر اندازی کا مقابلہ کروایا. اب ذرا ایک نکتے کی بات سنیے گا, 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا میسج دے رہے ہیں, فرمایا ارمو ورکبو, تیر اندازی بھی سیکھو کرو اور گھوڑ سواری بھی کرو. وَأَن تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَرْكَبُوا, اور تمہارا تیر اندازی کرنا تمہارے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے سے زیادہ افضل ہے. آج دیکھو پھینکنے والے ہتھیار سے دنیا ڈر رہی ہے نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تیر کو نشانے سے پھینکنا تم اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرو. اور آج جو چیز تیر کی طرح جاتی ہے اسی سے دنیا ڈرتی ہے. 1400 سال کے بعد بھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی 100% ثابت ہو رہا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا نبی اسلام نے فرمایا کل شیئن یلہو ابن آدم فہو باقی, ہر وہ چیز جو نحو ہے بے شائد ہے وہ ناجائز ہے الا ثلاثہ, سوائے تین چیزوں کے, رمیہو عن خوفہ, کمان کے ذریعے تیر پھینکنا, وتعدیدہ تعدیدہ فرعہ, اور گھوڑے کو دوڑ سکھانا یا گھوڑ سواری کرنا, ومناعبتہ اہلہ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ دل لگی کرنا. یہ تین کام نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ اچھے اور جائز ہیں, فإنہن من الحق, کہ یہ ٹھیک کام ہے. عمر اللہ عنہ کا زمانہ ہے, ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہذہ الامہ, وہ اپنے فوجیوں کو لے کے گئے ہوئے اور اسلام کو فتوحات مل رہی ہیں, تو درمیان میں کچھ وقت آتا تھا کہ جب ایڈوانس نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ ایک جگہ رک کر وہاں اللہ کے حکم کو لاگو کیا کرتے تھے, تو ایسے موقع پہ وہ فوجی ایک جگہ رہتے تھے, عمر نے انہوں نے ان کو خط لکھا, سنیے گا, کتب عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر اللہ نے خط لکھا الى ابی زید بن جراح ان علموا علمانکم العوم, اپنے فوجیوں کو تیراکی سکھاؤ. یہ عمر نے انہوں نے خط لکھا, آرڈر جاری کیا. آرڈر دیا کہ اپنے نوجوانوں کو تم تیرنا سکھاؤ, مقاتلتکم الرمی, اور ان کو تیر اندازی بھی سکھاؤ. تو تیرنا بھی سیکھنا عبادت ہے, تیرنا سیکھنا بھی نبی علیہ السلام نے بھی یہ مرض کیا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں کہ جب نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے تو بنی نجار کے گھرانوں میں سے ایک گھرانے کے اندر چھوٹا سا حوض تھا جس میں پانی بھرا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں بھی اس گھر میں جاتا تھا اور اس حوض کے اندر میں نہاتا اور تیرنے کی کوشش کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے بتایا نبی تیرنے کی مشق کر لو. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی وہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں جدہ قریب ہے تو آپ نے جدہ کو قریب جیوں نے یہ بات تصبر جمیل میں صبر ہی کرتا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو. یہاں دو لفظ قابل غور ہیں. ایک تو فرمایا تصبر جمیل کہتے ہیں کہ جس مصیبت کو برداشت کرنے میں انسان جزا فضا نہ کرے, رونا دھونا زبان سے شکوا کرنا اس کو جزا فضا کہتے ہیں. جس میں یہ نہ ہو صبر کے ساتھ اچھے انداز سے مصیبت کو برداشت کرے تو اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. چنانچہ جو بندہ صبر کرے گا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بغیر حساب اگر عطا فرمائے. صبر کرنے والوں نے بھی کیا صبر کیا, اللہ اکبر. एक औरत तवाफ करते हुए कह रही थी, हे अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूँ, हे अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूँ। तो किसी ने पूछा क्या हुआ, कहने लगी मेरे तीन बेटे, मैं घर में तंदूर में रोटियां लगा रही थी तो अचानक मैंने अपने दो बेटों की शोर की आवाज कमरे में सुनी, मैं भागी भी गई तो मैंने देखा कि मेरे बड़े बेटे ने छोटे को जुदा कर दिया। ये था कि चंद दिन पहले मेरे खामन ने बकरी को जुदा दिया था और वो छुरी कहीं पड़ी हुई थी, तो दोनों बच्चे छोटे थे, बड़े ने छोटे को कहा कि देखो अबू ने इस छुरी से स्त्री को जुदा किया था, और फिर जो कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे किया था, छोटे ने कहा तो छोटे को उसने लिटा लिया और बड़े को ये पता नहीं था कि होना क्या है, उसने जो तेज छुरी को छोटे के गले पे चलाया तो वो गला ही बैठ गया, अब तो घबरा गया, शोर हुआ, कहने लगी मैं जब कमरे में पहुंची तो मेरा बच्चा जो विवाह हुआ था उसकी जान निकल गई, आज ठंडी हो गई। मैंने उसको कहा कि चारपाई तो बिस्तर से चारपाई पर डाला तो मैं सोचने भी तो बड़ा बेटा कहां गया, छुप गया, वो डर के मारे छुप गया था। तो फरमाती है कि मेरे घर में लकड़ियां पड़ी थी तंदूर में जलाने के लिए, मैंने देखा तो उसके पीछे जाकर छुपा था और वहां सांप था जिसने उसको डस लिया और वो भी मर गया। मैंने उसकी लाश उठाई और लाकर मैंने पहले बेटे के साथ चारपाई पर डाली, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा छोटा बेटा जो मेरे करीब रींग रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था, वो किधर गया। कहने लगी जब आकर देखा तो वो कुएं के अंदर गिर गया। मैंने कुएं में किस तरह उसकी सली हुई लाश को निकाला, तीनों बच्चों को नहलाया, कफन पहनाए और उनको जनाजे के लिए भेजा, और बच्चों को दफन करके मैं उम्रे के लिए आई और मैं पास में ये दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूँ। अल्लाह अकबर, सबर की इंतहा देखिए कि मैं इस हाल में भी अल्लाह से राजी हूँ। हम छोटी छोटी बातों पर बेसब्री कर लेते हैं और शिकवे करना शुरू कर देते हैं। चुनाचे अब्बास नानों के एक शागिर्द थे, उनका नाम था अबू खिलाफा। बात अजीब और सुनने वाली है, उम्मीद है कि तुम अबा दिल के कानों से सुनेंगे। इमाम और गाई रहमतुल्लाह अलैह ये वाक्य नकल करते हैं, फरमाते हैं कि मैं सफर पर निकला, मुझे एक जगह वीराने के अंदर एक बंदा नजर आया जिसके हाथ और पांव दोनों फालिक बदल गए, आंखें भी नहीं थी, सिर्फ जबान सलामत थी, और मैंने देखा कि वो भी अपनी जुबान से अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था, अल्लाह की अजमत बयान कर रहा था, कह रहा था अल्लाहुम्मा औज़ईनी अन अहमदुका हम्दन। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हाथ भी काम नहीं करते, पांव भी काम नहीं करते, आंखें भी काम नहीं करती, और इस खाने में क्या खाने को मिलना या पीने को मिलना, और इस वक्त भी ये अल्लाह से तौफीक मांग रहे, अल्लाह मुझे अपनी हम्द करने की तौफीक अता कर। कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि भाई आपके पास है क्या, तो उसने आगे से जवाब दिया, वमा करा मासाना अरबी, तो नहीं जानते मेरे अल्लाह का मुझ पर कितना फजल, वल्लाह लो अरसल सबा अलैया नारन फअहरक्तनी, अल्लाह की कसम अगर वो आसमान को हुक्म देता तो आग मुझे जला के रख देती, وامر الجبال فدمرتني، اللہ پہاڑوں کو حکم دیتا وہ مجھے کچل کے رکھ دیتے، وامر البحار فاغرقتنی، اللہ سمندروں کو حکم دیتا تو مجھے دبو کے رکھ دیتے، وامر الارض فابلعتنی، زمین کو حکم دیتا تو زمین مجھے نگل جاتی، ما اذ ذرت من ربی الا شکرا، تو جب اللہ نے یہ کچھ بھی نہیں فرمایا تو میں کیوں نہ اللہ کا شکر اور زیادہ کروں، انعم علی من لسانی ھذا، کہ اللہ نے میری زبان کو سلامت رکھا اور اللہ نے مجھے یہ کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی. پھر اس نے کہا کہ اچھا میری ایک حاجت ہے اگر آپ پوری کر سکیں. امام ابائی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون سی، کہنے لگے میرا ایک بیٹا تھا جو میری خدمت کرتا تھا، مجھے وضو کرواتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، میں تو ہینڈی کیپ ہوں، وہ میری ہیلپ کرتا تھا، 3 دن سے وہ کہیں چلا گیا تو میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کہیں سے اس کا پتہ کر کے آ سکتے ہیں؟ امام ابائی رحم سے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھا، میں باہر نکلا اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا، کافی دور چلنے کے بعد میں نے 2 ٹیلوں کے درمیان ایک آدمی کی انسان کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی، تو میں پہچان گیا کہ کوئی درندہ آیا اور اس نے اس نوجوان کی گوشت کو کھا لیا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جا کے اس بوڑھے بندے کو اس حال میں کیسے بتاؤں کہ تیری امید کی آخری کرن اور تیری خدمت کرنے والا بندہ آخری ربا وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا، جدا ہو گیا. کیسے میں بڑا سوچتا رہا، سوچ سوچ کے دل میں خیال آیا تو میں نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا، انت اکرم علی اللہ ام ایوب النبی، کہ آپ اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ہیں یا ایوب علیہ السلام؟ قال بل ایوب النبی، ان کا ایوب علیہ السلام زیادہ مکرم. وہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا ان سے کہ اچھا بتائیں پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، علیس قد ابتلا بماله وآله وولده، کیا اللہ نے ان کو مال اولاد اور بیوی کے معاملے میں امتحان میں نہ ڈالا؟ قال بلا، ان لگے ہاں، ان کو فقیسا وجدہ ہوں، پھر اس امتحان میں ڈالنے کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کیسے پایا؟ قال وجدہ صابرا شاکرا حامدا، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، شاکر پایا، اپنی حمد کرنے والا پایا. آپ نے بتائیں کہ اگر آپ اپنے اقرباء کے بارے میں امتحان میں پڑ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کی حمد بیان کروں گا. جب انہوں نے یہ کہا تو تب میں نے ان کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بچے کی ہڈیوں کو دیکھا جس کو ایک برنج نے کھا لیا. سب نے خبر کی نا، کب انہوں نے بتایا؟ فقال المبتل، وہ بندہ جو ابتلا میں تھا، مصیبت میں تھا، وہ یہ سمجھ کہنے لگا، الحمد للہ الذی لم یخلق من ذریتی خلقا یأتیہ یعذبہ بالنار، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے میری اولاد میں ایسا کوئی بندہ نہیں بنایا جو نافرمانی کرتا اور اللہ اس کو آگ کا عذاب دیتا. شکر ہے میرا بچہ نیک تھا اور درندے نے اس کو کھا لیا. تم مستر جا، پھر اس نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا، وہ شاہی کا شاہ قتن فرما تھا، پھر غم کی آواز اس کے منہ سے نکلی اور اس بڑے میاں کی وفات ہو گئی. صدمہ ایسا تھا کہ اس بڑے میاں کی وفات ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی عظمت مصیبت ہی, میری مصیبت تو اور ہو گئی, میں چھوڑ کے جاؤں تو کیسے اور یہی رہوں تو کیسے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی چارپائی کے سرانے بیٹھ گیا اور بڑا غم زدہ تھا. بینما انا قاعد, میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چار بندے میرے پاس آ گئے. فقالوا یا عبد اللہ, مجھے کہنے لگے اے اللہ کے بندے, ما حالک, تیرا کیا حال ہے؟ تو میں نے ان کو اپنا قصہ سنایا کہ بھائی دیکھو یہ ہوا ہے. قالوا لی, وہ مجھے کہنے لگے, اکشف لنا عن وجهه, ذرا ان کے چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ کہ ہم بھی اس بڑے میاں کو دیکھیں. فاسا ان نار, ہو سکتے ہم اسے پہچانتے ہو. فکشف تو ان وجهه, میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. فن فتن کو مو علی, وہ لوگ اس کے اوپر جھک گئے. یقبلون علیہ مرۃ, ماتھے تو بوسہ دے رہے تھے. یقبلون وَيَدَيْهِ, اور اس کے ہاتھوں کو بوسا دے رہے تھے. اور انہوں نے کہا بے ابھی عین طالبہ حسرت ان محارم اللہ, تیرا باپ قربان اس آنکھ پر جو ساری زندگی غیر محرم سے بند رہی. بے ابھی میرا باپ قربان جسم اس قسم پر کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ آنکھ اس وقت جاگ رہی ہوتی, سجدے میں سوتے تھے یہ جسم سجدے میں ہوتا تھا. فکم تمن ہاد یرحمکم اللہ, میں نے پوچھا ان لوگوں سے یہ کون ہے اللہ تم پر رحم کرے. قال قالوا هذا, کہنے لگے ابو قلابہ الجرمی صاحب ابن عباس, یہ ابن عباس نام کے شاگرد ابو قلابہ ہے. لقد كان شديد الحب لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت, جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اتنا بڑا صدمہ کہ اتنی بیماری اور معذوری کے بعد بھی شکر ادا کر رہے ہیں, اور بیٹے کی وفات کی خبر ملتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر. سبحان اللہ. اور آج کل کے طلبات کو دیکھیں, طالبات کو دیکھیں, ہم علماء کو دیکھیں, فاضلات کو دیکھیں, عوام کو دیکھیں, ہم سب کی عادتیں ایسی بن گئی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رب کا شکوا. اور کئی لوگوں کو دیکھا ایمان کی خیر نہیں مناتے, اللہ پہ روح سے پھرتے ہیں. تو سب کہنے لگے ابھی پہلے کے سنگی منتی سنزا تھی, اور پتہ نہیں کتنے تر گیا, سننا بھی نہیں, میں بھی نماز پڑھنی ہے چھڈ دیتی ہے. نکل گیا ایمان, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے ساتھ چھپے اللہ ہو. تو صبر کوئی چیز ہے. تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں صبر جمیل, کہ میں صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان والا ما تصفون, اور اللہ ہی کو میں مدد کے لیے پکارتا. یہاں ایک بڑا نقطہ ہے, جب بندے کو پریشانی آئے, مصیبت آئے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں مخلوق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے. انابت الی اللہ, رجوع الی اللہ, کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف العبد, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی اسلام نے بھی سکھایا عزتان تفتائن بھلہ, اگر تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. آگے سنیے, وجاءت طیارۃ فارسلوا واردہم فاضلا دلوا, آیا ایک قافلہ پھر بھیجا پانی بھرنے والا, اس نے لٹکایا اپنا ڈول لیا خوش رہا گا غلام. کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے کہ ایک لڑکا واسطہ روح بدا اور چھپا لیا اس کا تجارت تمام سمجھ کر اللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وقال الذي اشتروا بثمن فقط دراهم معدوده اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت کے ساتھ ان کی چاندیوں کے بدلے. وقالوا فيه من الصاغرين اور وہ ہو رہے تھے اس سے بیزار. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه اور کہا جس شخص نے اس کو خریدا مصر میں اپنی بیوی سے اس کو عزت کے ساتھ رکھو. اتا انجنسان آؤ نتخذہ ولدا ہمارے کام آئے یا ہم سر نے بنا لے اس کو بیٹا. فکذلک مکننا لیوسف فی الارض اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں. ولنعلمہ من تاویل الاحادیث اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بات کو بٹھانا. اللہ غالب علی امرہ اللہ طاقتور ہے اپنے کام میں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اب یہاں پر سنیے جب بھائی یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں بہت ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی چھوڑ کر چلے گئے تو یوسف علیہ السلام رات کا اندھیرا پڑنے پر بہت غم زدہ ہوئے. وجہ کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی جوانیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ جس طرح میرے سر سے باپ کا سایہ ہے میرے بڑے بھائی بھی میرے سر کا سایہ ہے. وہ اس بات سے خوش ہوتے تھے اور آج اپنوں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی. اپنوں پہ جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو درد زیادہ ہوتی ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. اپنوں سے جب صدمہ ملتا ہے نا تو پھر وہ بہت بڑا ہوتا ہے زیادہ دکھ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ چبلی ہو چبلی نے مجنو کو چبلی نے منصور کو خون مارا تھا لوگوں نے پتھر مارے تھے اور چبلی چونکہ واقف تھے جاننے والے تھے انہوں نے پھول مارا تھا. چبلی نے پھول مارا منصور رو پکارا تو منصور لوگوں کے پتھر کھا کے بھی نہیں رویا تھا چبلی کے پھول مارنے سے رو پڑا تھا کہ تو تو واقف ہے راز تھا تو تو پھول نہ مار. تو جب اپنوں سے کوئی صدمہ پہنچ جائے نا تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے صدمہ پہنچا. اب سوچے چھوٹی عمر ہے کنویں میں ہے اندھیرا ہے کتنی مایوسی ہوگی کتنا خوف ان کے اندر ہوگا کتنا ان کو بھوک پیاس ستا رہی ہوگی وقت کتنی ہوگی پکاریں بھی صحیح تو قریب میں کوئی انسان تو سننے والا ہی نہیں تنہائی ہے نا. تو ذرا اس بچے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ اس کے دل کے کیا گزر رہی ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور واقعی یہاں کوئی مدد انسان کی نہیں کر سکتا پروردگار تو مدد کرتا ہے نا بندے. تو اللہ رب العزت کی طرف بھی بندے کو متوجہ ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے وہاں دعائیں کی. یہ یوسف علیہ السلام کی دعائیں بڑی قیمتی ہیں. حدیث میں بھی یہ دعائیں وارد ہیں, اور اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی کہ یہ دعائیں مانگا کرو, یہ نیک اللہ بندے کی مانگی ہوئی دعائیں قبولیت والی دعائیں. آج بھی کچھ لوگ مصیبتوں کے اندھے کنویں میں گر جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی کاروبار بھی اندھا کنواں بن جاتا ہے, نکلنے کا راستہ کوئی نہیں, گھر کے حالات اندھے کنویں کی طرح بن جاتے ہیں, نکلنے کی کوئی امید نہیں. تو آج بھی لوگ اندھے کنویں میں گرتے ہیں, مگر وہ حالات کا اندھا کنواں ہوتا ہے. اب اس اندھے کنویں سے کیسے نکلے؟ تو یوسف علیہ السلام کی دعائیں ان کے بھی کام آتی. تو سنیے کہ یوسف علیہ السلام نے کون سی دعائیں کی. حدیث مبارکہ میں ان دعاؤں کو ذکر کیا گیا, چنانچہ اگر توجہ فرمائیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لما القی یوسف فی الجب اتاہ جبریل علیہ السلام. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ کے اندر ڈال دیا گیا تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, فقال پوچھا, یا غلام من القاک فی ہذا الجب, اے لڑکے اے بچے کس نے تجھے اس کنویں میں ڈالا؟ آج کی خوشی کہنے لگے میرے بھائیوں نے, قال لما, اسے کیوں ڈالا؟ قال لموثق ابی کی یا حسدونی, میرے والد گرامی کو مجھ سے بہت محبت تھی اور ان کو حسد ہوا. قال جبریل علیہ السلام نے پوچھا, تريد الخروج من ها هو, تو اس کنویں سے نکلنا چاہتا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے گا, قال ذاک الہ الہ یعقوب, یہ تو یعقوب علیہ السلام کے معبود کی مرضی ہے. اللہ اکبر کبیرا, کیا رجوع اللہ تھا کہ آ کے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کس سے نکلنا ہے؟ تو آگے تو فرماتے ہیں کہ ذات کا الہ الہ یعقوب, یعقوب علیہ السلام کا جو معبود جو الہ جو رب ہے, یہ تو اس کا سب معاملہ ہے. تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے جو انبیاء کی مدد کرنے پر مامور ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, کہا خود کہ آپ یہ دعا مانگیں, اللهم اني اسالك باسمك المقنون المقبول يا قدي السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام, ان تغفر لي وترحمني وان تجعل من امري فرجا ومخرجا وان ترزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب, اور تم مجھے عطا فرما کہ جس کا میں گمان کرتا ہوں اور میں گمان نہیں. کیا خوبصورت دعا مانگی. فقال یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگی, فجعل اللہ تعالی له من امره فرجا ومخرجا, اللہ تعالی نے ان کے لیے معاملے کو کھول بھی دیا اور مخرج بھی بنا دیا. ورزقہ ملک مصر من حیث لا یحتسب, اللہ نے اس دعا کے بدلے مصر کے ملک کی بادشاہی دی جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھی. دعا مانگی تھی نا کہ جو گمان کرتا ہوں وہ بھی دے, نہیں کرتا وہ بھی دے, تو اللہ نے مصر کی بادشاہی دے دی. ثم قال علیہ الصلوۃ والسلام, پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الزو بہا اولائل کلمات, کہ تم بھی عادت بناؤ اس دعا کو مانگنے کی, فإنہن دعاؤ مستقین الاخیار، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی مانگی ہوئی دعا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتایا کہ اللہ کے مقبول بندے کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اندھے کنویں سے نکالا. تو بھئی ہم بھی آج اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کے اندھے کنویں سے نہیں نکال دیں گے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو پھر ایک حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں ایک دعا اور سکھائی، اللہم یا کاشف کل کربت و یا مجیب کل دعوت و یا جابر کل کثیر و یا میسر کل عسیر کل عسیر و یا صاحب کل غریب و یا مونس کل وحید یا لا الہ الا انت سبحانک اسألک ان تجعل لی فرجا و مخرجا کا. ایک تو کنویں سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں، اور صاف کے تو انسان کیا کہہ رہے ہیں، ان تک حبا کا بھی اے اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت کو بھر دے لا یکون لی حمل حتی کہ میرے لیے غم غم ہی نہ رہے. کیا خوبصورت دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اتنی اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ یہ صدمہ یہ غم مجھے غم محسوس ہی نہ ہو. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی، کان یسول ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے پروردگار، ارحم ضعفی، میری کمزوری پر رحم فرما، وقلت حیلتی، میرے ارباب کی قلت پر رحم فرما، وقصرت سنی، اللہ میری چھوٹی عمر پر رحم فرما. کیا عجیب دعا مانگی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا آپ کی طرف. اور ایک حدیث کے پاس میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، یا صحیح المصطفی، اے ہر پکارنے والے کی پکار سننے والے، بیٹا غوث المستغیثین، اور ہر مدد چاہنے والے کی مدد کرنے والے، ویا مقرر کرب المکروبین، اور اے غم زدوں کو غم سے نجات دینے والے، کب ترا مکانی، تو میرے مکان جگہ کو دیکھتا ہے، وطالب حالی، میرے حال کو بھی جانتا ہے، ولا یخفا علیہ شیئ من امری، میری کوئی بات تو اس سے چھپی ہوئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کی نا، کہ اے ہر کرب کے دور کرنے والے، ہر کرب کے دور کرنے والے، میرے کرب کو دور کر دیجئے، میری تکلیف کو دور کر دیجئے، اور ہر بے چین بندے کی تکلیف کو دور کر دیجئے. تو کہتے ہیں نقطے کی بات کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایسی دعا مانگی، اللہ تعالی نے پہلی کے وقت میں ان کے غم کو بھی آسان کر دیا اور ان کی دعا کو ایسا قبول کیا کوئی بھی غم زدہ انسان سب دن مغموم رہے گا، سحری کے وقت میں اللہ اس کے غم کو ہمیشہ آسان کروا دے گا. آپ دیکھیں کوئی بھی غم ہر دن ہوتا رہے، سحری کے وقت اس کی طبیعت کو تسلی ہو جائے، سارا ہر بیماری انسان کی زور کرتی ہے. اسپتالوں میں جا کے پوچھو ڈاکٹر بتائیں گے کہ سحری اور فجر کے وقت میں مریض کی حالت نسبتا ہمیشہ بہتر ہو جائے گی. شوگر کے مریضوں کی شوگر کم کم سے کم ہوتی ہے صبح کے وقت میں. ہر طرح کو کھانے کی طرح کو اللہ تحجد کے وقت میں آسان کر دیتی ہے. اسلام کی مانگی ہوئی گیا کیا اس کے لیے ہر طرح میں پڑھنے والے کے کام آ گیا. اب جب یوسف علیہ السلام وہاں کے تو ایک قافلہ قریب سے گزرا. قافلے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کندھے کو بھیجا جاؤ بھائی پانی بھر کے لاؤ. وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے نا ڈول لٹکایا. جب ڈول لٹکا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کی پکڑ لیا بیٹھ گئے. جب اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے. وہ بڑا خوش ہوا کہ بچہ اتنا خوبصورت. تو اس نے یہ سوچا کہ ہم قافلہ تو تجارت کا لے کے جا ہی رہے ہیں, اس کو بھی جا کے وہاں غلام بنا کے بھیجیں گے تو ہمیں نفع اور زیادہ ہوگا. چنانچہ اس نے قافلے والوں کو آ کر کہا یا بشرا ہذا غلام, کیا خوشی کی بات ہے, یہ ہے ایک لڑکا. واسرہ بدا اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال پہنچ کر. واللہ علیم بما یعملون اور اللہ جانتے ہیں جو کام کرتے ہیں. بشارت کا لفظ ایک تو ہے خوشخبری دینے کے لیے اور ایک اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو بھی کئی مرتبہ فبشر ہم بعذاب علیم اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا. بشیر کو ہدیہ دینا یہ بھی جائز ہے. کوئی بھی خوشی کی خبر لے کر آئے جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کچھ دنوں کے لیے نبی علیہ السلام نے بھی دولت چھوڑا, صحابہ نے بھی. تو جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے آنے والے کو اپنا جو لباس تھا وہ ہدیہ کے طور پر دے دیا تھا. کچھ دنوں کے لیے نبی علیہ السلام نے بھی دولت چھوڑا, صحابہ نے بھی. تو جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے آنے والے کو اپنا جو لباس تھا وہ ہدیہ کے طور پر دے دیا تھا.